وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے نئے صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے اہم عالمی رہنماؤں کی تہران آمد۔ تقریب اب سے تھوڑی دیر قبل ایرانی پارلیمنٹ میں شروع ہو گئی۔ دہلی میں جنتر مندر پر کسانوں کی پارلیمنٹ کے زیر عنوان کسانوں کا مظاہرہ۔ 5 اگست کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کی مناسبت سے پاکستان بھر میں یوم احتسال کشمیر، اسلام آباد سمیت سبھی شہروں میں ریلیاں اور مظاہرے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوری ایران کے نومنتخب صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے عالمی رہنما تہران پہنچ چکے ہیں۔ صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے مختلف ملکوں کے صدور، وزرائے اعظم، اسپیکر پارلیمان، وزرائے خارجہ اور دیگر اعلی رتبہ سیاسی ہستیاں تہران پہنچ چکی ہیں۔ صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے جمعرات کو تہران پہنچنے والوں میں روسی پارلیمنٹ ڈوما کے اسپیکر ویچسلاو والودین، آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پاشینیان، عراقی صدر برہم صالح اور افغان صدر اشرف غنی، حزب اللہ لبنان کے نائب سربراہ شیخ نعیم قاسم، سربیا کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ایوسا ڈائچچ، الجزائر کے وزیر اعظم ایمن بن عبدالرحمن کے نام شامل ہیں۔ پاکستانی سینٹ کے چیئرمین بھی ایک اعلی سطحی پارلیمانی وفد کے ہمراہ بدھ کی شام تہران پہنچے۔ اس تقریب میں شرکت کے لیے دنیا کے 73 ممالک کے 115 اعلی عہدیدار تہران آئے ہیں۔ صدر ایران کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران پہنچنے والے عالمی رہنماؤں نے ڈاکٹر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کر کے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر ایران ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے عراقی صدر برہم صالح سے ملاقات میں زور دے کر کہا کہ ایران ایک مضبوط اور طاقتور عراق کا خواہاں ہے۔ عراقی صدر برہم صالح نے جمعرات کی صبح صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر صدر مملکت نے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی کے بقول ایران ایک مضبوط اور طاقتور عراق کا خواہاں ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران نے عراق کی عرضی سالمیت اور امن و استحکام کے لیے شہید قاسم سلیمانی جیسے اپنی عزیز ترین شخصیات کا خون دینے سے بھی دریغ نہیں کیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے افغانستان کے صدر، آرمینیا کے وزیر اعظم، الجزائر کے وزیر اعظم اور آذربائیجان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر سے بھی ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دہلی کے جنتر منتر پر کسانوں کی پارلیمنٹ کے نام سے تینوں متنازع زرعی قوانین کی مخالف کسانوں کے احتجاج کے ساتھ ہی ہندوستان کے محکمہ بجلی کے ملازمین نے بھی الیکٹریکل امینڈمنٹ بل 2021 کے خلاف مظاہرہ شروع کر دیے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق جنتر منتر پر تینوں متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے دھرنے کا سلسلہ جمعرات کو بھی جاری رہا۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستانی پارلیمنٹ کا مانسون سیشن شروع ہونے کے ساتھ ہی دہلی کی سرحدوں پر 8 مہینے سے دھرنے پر بیٹھے کسانوں نے بھی جنتر منتر پر مظاہرے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کسان ہر روز بسوں کے ذریعے دہلی کی سرحدوں سے جنتر منتر پہنچتے ہیں۔ ان کا مظاہرہ دن کے 11 بجے شروع ہوتا ہے اور شام 5 بجے تک جاری رہتا ہے۔ 5 بجے کسان دہلی کی سرحدوں پر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ کسانوں نے جنتر منتر پر اپنے مظاہروں کو کسانوں کی پارلیمنٹ کا نام دیا ہے۔ جنتر منتر پہنچنے کے بعد احتجاجی کسان ہر روز پہلے کسان پارلیمنٹ کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر شام 5 بجے تک کسانوں کی پارلیمنٹ کا اجلاس جاری رہتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان کے کسان 8 مہینے سے دہلی کی سرحدوں پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جنتر منتر پر نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی آف الیکٹرک سپلائز اینڈ انجینئرز کی کال پر محکمہ بجلی کے ملازمین نے بھی احتجاجی مظاہرہ شروع کر دیا ہے۔ جنتر منتر پر نئے مجوزہ الیکٹرک امینڈمنٹ بل کے خلاف بجلی ملازمین کے سیتا گرہ کے نام سے یہ مظاہرہ منگل سے شروع ہوا اور شام کے وقت تک جاری رہا۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اپوزیشن کے ہنگاموں اور نعرے بازی کا سلسلہ جمعرات کو بھی جاری رہا۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں حزب اختلاف کے اراکین نے جمعرات کو بھی معمول کی کارروائی نہیں چلنے دی۔ لوک سبھا میں کارروائی شروع ہوتے ہی کانگریس اور دیگر اتحادی جماعتوں، ترمل کانگریس، عام آدمی پارٹی، سماجوادی پارٹی اور بائیں بازو کی جماعتوں کے اراکین نے پیگاسس جاسوسی اسکینڈل، کسانوں کی تحریک اور مہنگائی سمیت مختلف مسائل اٹھائے اور نعرے بازی کی۔ اپوزیشن اراکین نے ہنگاموں اور نعرے بازی کے سبب کارروائی نہیں چلنے دی۔ ہندوستان میں ایک دن میں 42,000 سے زائد نئے کرونا مریضوں اور 500 سے زائد اموات کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 42,982 نئے مریضوں کا اندراج ہوا۔ رپورٹ کے مطابق اسی مدت کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں 533 کرونا کے مریض دم توڑ گئے۔ اس دوران ہندوستان میں کرونا کے 41,726 مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر کی شدت بڑھ گئی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں کرونا کے 5,661 نئے مریضوں اور 60 اموات کا اندراج کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 6,787 مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح بڑھ کر 9% سے زائد ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 10,53,660 ہو چکی ہے، جن میں سے 23,635 لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ جمعرات کو پاکستان میں یوم استحصال کشمیر منایا گیا۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق پورے ملک میں 5 اگست کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے دن کی مناسبت سے پورے ملک میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ اسی مناسبت سے اسلام آباد میں پاکستانی وزارت خارجہ کی عمارت کے سامنے سے بھی ایک ریلی نکالی گئی، جس میں صدر ڈاکٹر عارف علوی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وفاقی وزیر نشریات اطلاعات و نشریات فواد چودھری، وزیر داخلہ شیخ رشید اور دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ اس ریلی سے پاکستان کے صدر عارف علوی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری، وزیر داخلہ شیخ رشید نے خطاب کیا۔ یوم استحصال کشمیر کے زیر عنوان اس قسم کی ریلیاں کراچی، لاہور، ملتان اور پشاور سمیت پورے پاکستان میں نکالی گئیں، جس کے شرکا نے کشمیری عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور ان کے حقوق کے اصول تک ان کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک کشمیریوں کے حق کی لڑائی جاری رکھے گا۔ عمران خان نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہوئے آج 2 سال ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان پر کشمیر کے تعلق سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے اور کشمیری عوام پر مظالم ڈھانے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کا مقدمہ یقین اور عزم کے ساتھ لڑتا رہے گا۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ہونے والی جھڑپوں میں سینکڑوں طالبان جنگجو مارے گئے ہیں۔ آوا پریس کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی قومی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مختلف علاقوں میں ہونے والی جھڑپوں اور افغان فوج اور سیکورٹی اہلکاروں کی جوابی کارروائی میں 300 سے زائد طالبان کو ہلاک اور 125 کو زخمی کر دیا گیا۔ افغان وزارت دفاع کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ان جھڑپوں کے دوران بڑی مقدار میں طالبان کے ہتھیار اور جنگی ساز و سامان کو تباہ بھی کر دیا گیا ہے۔ افغانستان کی وزارت دفاع کے مطابق طالبان کے ساتھ ہونے والی یہ جھڑپیں ننگرہار، لومان، غزنی، پکتیکا، قندھار، زابل، ہرات، جوزجان، سمنگان، فاریاب، سرپل، نیمروز، قندوز، بغلان اور کاپیسا میں انجام پائی ہیں۔ دریاسنا مغربی افغانستان میں واقع صوبہ ہرات کی خواتین نے کمانڈر محمد اسماعیل خان کے زیر کمان عوامی رضاکار فورس کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے اس صوبے پر طالبان کے حملے کی مذمت کی ہے۔ روس افغانستان سے ملحقہ اپنے سرحدی علاقے میں لمبی دوری تک پرواز کرنے والے بمبار طیارے تعینات کر رہا ہے۔ انٹرفیکس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ روس افغانستان سے ملحق اپنی سرحدوں کے اندر لمبی دوری تک پرواز کی صلاحیت کے حامل 4 بمبار طیارے تعینات کرے گا۔ طالبان کی حالیہ پیش قدمی اور افغانستان کے ایک بڑے حصے پر اس گروہ کے قبضے کے بعد پڑوسی ممالک میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے تیز رفتار پھیلاؤ سے آئندہ ہفتے دنیا میں کرونا مریضوں کی تعداد 20 کروڑ سے تجاوز کر جائے گی۔ سی این این کے مطابق عالمی ادارہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے کرونا کے 40 لاکھ سے زائد مریضوں کا اندراج کیا گیا اور مشرقی و مغربی بحیرہ روم اور مغربی بحر الکاہل کے ملکوں میں کرونا وائرس مزید تیزی سے پھیل رہا ہے۔ مشرقی بحیرہ روم کے علاقے میں گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں 33% اور بحر الکاہل کے مغربی علاقے میں گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں 33% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الاشد الشابی نے صوبے دیالہ میں داعش دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا پتہ لگانے کے لیے ڈرون آپریشن انجام دیا ہے۔ الاعلام المقاوم کی رپورٹ کے مطابق عراق کی عوامی رضاکار فورس الاشد الشابی سے وابستہ دیالہ آپریشنل فورس کے ترجمان صادق الحسینی کا کہنا ہے کہ دیالہ کے علاقوں میں داعشی ٹھکانوں کا پتہ لگانے کے لیے ڈرون طیاروں کا استعمال کئی مہینوں سے کیا جا رہا ہے، تاہم حال ہی میں اس کارروائی میں تیزی آئی ہے۔ یہ ڈرون کارروائی دیالہ کے چاروں طرف کی جا رہی ہے، جس میں اب تک کافی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الاشد الشابی کے ترجمان کے مطابق طلال ہمرین اور نفت خانہ میں انجام دی جانے والی کارروائی میں اشد الشابی کے جوانوں نے بجلی کے مراکز اور بجلی کی سپلائی لائنوں پر داعشی عناصر کے حملوں کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے ڈرون طیاروں سے ان مراکز اور سپلائی لائنوں کو تحفظ فراہم کیا۔ واضح رہے کہ عراق میں داعش دہشت گرد گروہ کی شکست کے اعلان کے باوجود اس تکفیری گروہ کے کچھ عناصر عراق کے بعض علاقوں میں روپوش ہیں، جو موقع ملنے پر دہشت گردانہ کارروائی انجام دے کر عراقی عوام میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ نے رپورٹ دی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے مقبوضہ فلسطین سے ملنے والے جنوبی لبنان کے سرحدی علاقے پر حملہ کیا ہے۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے ہرجیہ نامی علاقے پر راکٹ حملہ کیا، جبکہ اس سے قبل بھی جنوبی لبنان میں دھماکے کی آواز سنائی دی۔ صہیونی فوج کے ترجمان نے بھی ان حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کی فضائیہ نے جنوبی لبنان کے ان علاقوں کو نشانہ بنایا ہے جہاں سے شمالی اسرائیل پر راکٹ حملے کیے جاتے تھے۔ بعض غیر سرکاری رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ یہ حملے غاصب صہیونی حکومت نے F-16 جنگی طیاروں سے کیے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نے لبنان سے شمالی مقبوضہ فلسطین پر 3 راکٹ حملوں کے بعد جنوبی لبنان کے بعض سرحدی علاقوں پر گولہ باری بھی کی ہے۔ ٹوکیو اولمپک میں فری اسٹائل کشتی کے 125 کلو گرام وزن کے مقابلوں کے پہلے راؤنڈ میں ایرانی پہلوان امیر حسین زارے نے برتری حاصل کر لی، جبکہ حسن یزدانی نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ امیر حسین زارے نے اپنے پہلے راؤنڈ میں یوکرائن کے پہلوان اور عالمی مقابلوں میں کانسی کے تمغے کے حامل الیگزینڈر پر برتری حاصل کی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پروگرام گرد و پیش میں وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں.
جی بہت شکریہ.
ڈاکٹر صاحب، انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس، معاف کیجیے گا، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے سعودی عرب میں انسانی حقوق کی پامالی پر رپورٹ جاری کی ہے. اس عالمی ادارے کی حالیہ رپورٹ پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، مختلف عالمی تنظیمیں ہیومن رائٹس کی جو مقامی، علاقائی اور عالمی ہیں، وہ مختلف اس طرح کی رپورٹس شائع کرتی رہتی ہیں، سامنے بھی لاتی ہیں، لیکن نقار خانے میں طوطی کی آواز کی طرح ان کی آواز کو نہ کوئی سنتا ہے اور نہ ہی اس کو پرسو کیا جاتا ہے. یعنی اصل یہ ہے کہ امنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ ہو، اگر ان کی چیزیں اگر تو کسی امریکہ مخالف ملک کے خلاف ہوں تو وہ تو بڑا شور شرابہ ہوتا ہے، اگر وہ پرو امریکہ یا امریکن اتحادیوں میں سے کسی کے خلاف اس طرح کی رپورٹ ہو تو وہ دبا دی جاتی ہیں، حتی میڈیا بھی اس کو نہیں اٹھاتا، اور خاص کر وہ میڈیا کے جو انسانی حقوق کے نام پہ ویسے تو بہت واویلا کرتا ہے، لیکن جب بھی سعودی عرب یا پرو امریکن کسی ملک میں ہیومن رائٹس کی وائلنس ہوتی ہے تو اس پہ خاموشی اختیار کی جاتی ہے. یہ جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، یہ بنیادی طور پہ سعودی عرب میں پھانسی کی سزاؤں اور سر قلم کرنے جیسی کاروائیوں سے متعلق ہے، اور اس میں بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو ریشو ہے پر منتھ اگر آپ اس کو نکالیں تو وہ سعودی عرب میں ہے، اور بڑے دو طرح کی اس کی مشکلات ہیں. ایک تو خود پھانسی کی سزا اور سر قلم کرنا، اور جو اس طرح کی جو انداز ہے اس پہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اعتراض کیا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو اہم بات ہے کہ بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کسی دلیل کے، آپ کسی مخالف کو، سیاسی مخالف کو جو ہے وہ پھانسی پہ چڑھا دیں یا اس کا سر قلم کر دیں. تو یہ بنیادی ہیومن رائٹس کی وائلنس تو یہاں سے شروع ہوتی ہے، بلکہ ہم اس سے پیچھے لے کے آتے ہیں کہ جو حکمرانی کا حق ان کو دیا گیا ہے وہ کہاں سے ہے. وہ ایک خاندانی حکمران ہے اور ان کو کوئی عوامی حمایت نہیں ہے. جب عوامی حمایت کے بغیر جو سسٹم ہے تو اس سسٹم کے نیچے جتنا انفراسٹرکچر ہوگا وہ بھی تو ایسے ہی ہے. اب ان کے آل سعود کے انڈر جو عدالتی نظام ہوگا تو اس عدالتی نظام سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ انصاف کی فراہمی میں کوئی مددگار ہو سکتا ہے؟ اس وقت مثلاً ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشن ہے، وہ کئی رپورٹس ایسی آ چکی ہیں کہ 30,000 سے زیادہ اس وقت ایسے قیدی موجود ہیں وہاں پہ سعودی جیلوں میں کہ جن کا کوئی جرم ہی نہیں ہے، جن کو نہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے نہ ان سے کوئی جسے کہتے ہیں وکیل کی اجازت دی جاتی ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں سعودی عرب تو اس وقت ہیومن رائٹس کی وائلنس کے لحاظ سے سر فہرست ہے، اور افسوس البتہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ادارے، وہ ممالک یا وہ ہیومن رائٹس کے دعوے دار اور چیمپئن جو دنیا بھر کے بارے میں مختلف اقدامات کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خود سعودی عرب کے اندر انسانی حقوق کے عنوان سے کیا ہو رہا ہے. وہ تو ابھی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ میں پتہ ہے کہ وہاں پہ سماجی حقوق کہاں پہ ہیں، شہری حقوق کہاں پہ ہیں، جمہوری حقوق کہاں پہ ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہیں. ایک اور چیز جس کو ہیومن رائٹس کے ساتھ ساتھ مغرب میں بہت جس کا شور شرابہ کیا جاتا ہے وہ ڈیموکریسی ہے. جمہوریت بھی وہاں پہ نام کی جمہوریت بھی نہیں ہے کہ کم از کم بعض ممالک نے تو ایک عارضی سا، کویت کی طرح، بحرین کی طرح ایک عارضی سا کم از کم ایسی پارلیمنٹ بنائی ہوئی ہے جس کے انتخابات بھی کرا دیتے ہیں، جس کا کوئی اسپیکر بھی ہوتا ہے، جس کا کوئی وزیر اعظم بھی بنا دیا جاتا ہے. البتہ وہ بھی اس معیار کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن کہا جا سکتا ہے کہ چلیں انہوں نے کچھ نہ کچھ تو روش اختیار کی ہوئی ہے. تو نہ وہاں پہ جمہوریت، نہ وہاں پہ انسانی حقوق کی رعایت. اور تیسرا جو ایک اور جس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے وہ فریڈم آف سپیچ ہے، یعنی اظہار رائے، آزادی اظہار رائے کے عنوان سے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو صورتحال ایسی نظر آتی ہے کہ کوئی آواز اٹھائے سے ہی اگلے دن اس کی یا لاش ملے گی یا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. تو انسانی حقوق کی جو وائلنس وہاں پہ ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ آواز اٹھنی چاہیے، صرف رپورٹیں جاری کرنا کافی نہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے.